الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم لكم عزو الشيخ شیخ تعالیٰ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اسلامی مقبولات کا مجموعہ ہے، ہمارے جمعے کی مجلس میں اس میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھے کہ اللہ نے اس میں جو تاخیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجموعے سے منسوخ ہے۔ اور یہ حضرت کا مقصود بھی رہا، یہ ارشادات ان کے لیے ہیں جو آپ کے پاس اس طلب کو لے کر آتے تھے کہ دل بن جائے، سمجھ جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں، اللہ پاک کے تقرب کو حاصل کرنے والے اعمال پر ڈالنے والے بنیں۔ اللہ پاک کا تقرب جو ہے، اس کا خود جو ہے، اس کی اطاعت میں ہے، اس کی نافرمانی کو چھوڑنے میں ہے۔ ایک تو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اطاعت کیا ہے، نافرمانی کیا ہے، وہ شریعت الطاہرہ ہے جو اللہ پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمائی، جو کامل ہے، مکمل ہے، ایسے میں محبوب ہو جائے، ایسے مطلوب ہو جائے، ہر حکم مطلوب ہو، ہر حکم کو پورا کرنے والے بنے، ہر نافرمانی کو چھوڑنے والے بنے۔ انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہمارے دلوں کی بھی حالت بتائیں گے، یہ بنائیں گے اللہ پاک جو ہیں۔ اور یہ ارشادات جیسے عرض کیا جا رہا ہے تھوڑے سے اونچے درجے کے ہیں، لیکن غور کریں گے تو اللہ سمجھائیں گے بھی، ورنہ تاخیر تو ہے ہی۔ یہ ایک باب چل رہا ہے اللہ پاک کی چھپی ہوئی مہربانیوں کے احسانات کے بارے میں، جس کی طرف عمومی طرف دھیان نہیں جاتا۔ تو پہلے حضرت کا ارشاد پڑھا جاتا ہے، جس کا ترجمہ مولانا فری لہر سارفی نے ہم کو فرمایا، اس کی جو تھوڑی تشریح کی ہے انہیں کی تھی مولانا عبداللہ گوئی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتی ہیں جب یہ تیری حالت ہو کہ عطا سے تجھ کو فراغ دلی ہو اور منع سے دل تنگی، تو اس سے اپنا بارگاہ خداوندی میں اہل اللہ کا تفیلی ہونا اور عبودیت میں سچا نہ ہونا سمجھ۔ دوسرا ذرا پھر ایک منفوز ہی پڑھ لیتے ہیں جس کی پچھلی ہے، کہ خلق کا دینا تیرے لیے حرمان ہے اور اللہ تعالی شانو کا نیا دینا بھی احسان ہے۔ یہ جو باب چل رہا خفیہ مہربانیوں کا، اس سے پہلے تھا کہ نہ دینا صرف اس وجہ تجھ کو تکلیف رسا ہے کہ تجھ کو نہ دینے میں اللہ تعالی شانو کی حکمت اور لطف کی فہم نہیں، اس کی تفصیل پہلے آ چکی ہے۔ اب کیا فرما رہے ہیں، جب یہ تیری حالت ہو کہ عطا سے تجھ کو فراغ ملی ہو اور منع سے دل تنگی، تو اس سے اپنا بارگاہ خداوندی میں اہل اللہ کا تفیلی ہونا اور عبودیت کے سچا نہ ہونا سمجھ۔ اس کے فائدے میں مانتے ہیں کہ اے صالح، اگر یہ تیری حالت ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نعمت کے عطا فرمائے تو تیرا دل کھلے اور عبادت و ذکر و شکر میں خوب متوجہ ہو، اور اگر وہ نعمت عطا نہ فرمائے تو اس سے تجھ کو دل تنگی پیش آوے اور عبادات میں گھبراوے، تو اس علامت سے سمجھ لے کہ تیرا تو بارگاہ خداوندی میں اہل اللہ بھی شمار نہیں ہے، بلکہ تو ان حضرات کا محض تفیلی ہے، کہ جیسے تفیلی بغیر بلائے مہمانوں کے ساتھ ہو لیتا ہے اور بلا اجازت میزبان کے چلا آتا ہے اور زبانی حال سے مدعی ہوتا ہے کہ میں بھی بلایا مہمان ہوں، وہی حال پہ ہے۔ اللہ سے مانگے اللہ نے ہمیں بھی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ کیا فرمان کسی خطاب کن سے؟ صالح کے ساتھ، یہ لفظ کیا ہے صالح؟ اکثر اس کی تشریح کرتا رہتا ہوں کہ صالح سے مراد جو ہے جو سلوک یعنی اللہ کی طرف چل رہا ہے، اور اللہ کی طرف چلنے کا مطلب یہاں ہے کہ اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ اللہ کے چلنا اسی قدموں سے نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے دور کوئی ہے ہی نہیں، کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کے علم سے بہر نہیں، اس کی قدرت سے بہر نہیں. وہ کفر مارے میں تمہاری شان سے زیادہ قریب ہوں تو دور کون ہے؟ تو یہاں جب قرب کا نام لیا جائے گا، تقرب کا نام لیا جائے گا، اس سے مراد ہے اس کی خوشنودی کے قریب ہونا، اس کی رضا کے قریب ہونا. وہ ظاہر ہے اس کی اطاعت کے ساتھ ہے. ہمارے نبی اللہ کو سمایا کرتے تھے کہ حاکم کے خلاف چل کے حاکم کے قریب ہو جائے گا. ہم سی بات ہے، حاکم کے خلاف چل کے حاکم کے قریب ہو جائے گا کبھی نہیں ہو سکتا. حاکم کے قریب کون ہوگا جو اس کی مان رہا ہے؟ تو اللہ کا تقرب کیا ہوگا؟ یعنی اس کی خوشنودی اسی کو حاصل ہوگی نا جو اس کی مان کے چل رہا ہے، اس کی نافرمانی کو چھوڑ کے چل رہا ہے، وہ شریعت اتارا ہے. یعنی وہ سارے احکامات ہیں. اللہ اگر یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے، کیونکہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر ایک نے اپنی مرضی کے احکامات چند چن لیے. اکثر عرض کرتا رہا تو ہمارا سب کا حال یہ ہے، اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کے اپنا محاسبہ کریں تو صاف نظر آئے گا ہمارا نفس ہمیں مطمئن کر رہا ہے. چند باتیں، عبادت میں خوب دل لگ رہا ہے، نسل میں خوب دل لگ رہا ہے، لیکن معاملات کے اندر پتہ ہی کچھ نہیں ہے. حلال حرام کی تمیزیں نہیں ہیں، اپنی مرضی کا کاروبار اپنی مرضی کے ساتھ سے چل رہے ہیں. معاشرت کا حال اور ہو رہا ہے. جیسے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے تھوڑا سا ایک احساس دلانے کے لیے پوچھا تھا جمعے سے پہلے، چند 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 شناخت بتا کر دیے، کس سے؟ سب نے بتا دیا کہ یہ ہندو کی شناخت ہے، سکھ کی ہے، یہ عیسائی کی ہے، لیکن مسلمان کی شناخت کوئی نہیں. انہیں ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ رحم فرمائے، ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کہیں گے لیکن خود اختیار کرنا پسند ہی نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والا لباس ہمارے دل کو بھائی نہیں رہا الا ماشاءاللہ، عمومی طور پر خداؤں کے اندر ہے. اسی طریقے سے ہماری معاشرت بھی اتنی بگڑ چکی ہے، ہماری خوشی کے اندر، ہماری غمی کے اندر آپ غور کر لیں ذرا کیا حال ہو رہا ہے. دوہرا معیار، بیٹی کے لیے اور جو ہے، اور بہو کے لیے اور، بہن کے لیے اور بھابھی کے لیے اور، ہم دیر. حالانکہ شریعت مطہرہ نے ہر چیز ہمیں بتائی ہے، یعنی شریعت مطہرہ نے ہمیں معاشرت بھی سکھائی. ابھی فارمی کو سمایا کرتے، پانچ بڑے بڑے شعبے ہیں، عقائد ہیں، عبادات ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، دین تو ہمارا ان سارے شعبوں پر حاوی ہے. ہم نے چند باتیں لے لی عبادات میں سے، وہ بھی چند باتیں ہیں. ابھی سمایا کرتے تو زمانے میں کہ جب یہ تین بڑے بڑے شعبے ہیں، اخلاق، معاملات، معاشرت، یہ دینداروں بھی چھوڑ رکھے. آج ہمارا آدمی جب جی خوشی کا موقع ہے کیا کریں گے؟ جی بچوں نے مجبور کر دیا ہے، اور گھر کے اندر کے حالات کیا چل رہے ہیں، ہمیں اس کو بھی دیکھ لو. تو اللہ ہمیں پورے دین پر چلنے کی استعداد صلاحیت عطا فرما دے، یہ تصوف ہے. صفائی یہ ہے کہ ہمارے اندر میں وہ صلاحیت آئے، وہ استعداد آئے کہ اللہ کی ہر بات کو مانے، ہر نافرمانی کو چھوڑے. تو وہ صلاحیت حاصل کریں گے تو تقرب حاصل ہوگا. تو صالح وہ ہے جو اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے والے اعمال میرے لیے آسان ہو جائیں. وہ نفس کے ساتھ کشتی کرنے کو، اس میں دیکھو نفس مچلتا رہتا ہے، وہ شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کوشش میں لگا ہوا ہے. ماحول کی فضائیں جو غلبہ کر کے ہمیں تقرب سے روکتی ہیں، اپنی طرف کھینچتی ہیں، کشش ہے، دیکھ رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں، ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر جو ہے کسی میں لگے ہوئے ہیں. تو اللہ ہمیں صحیح نصیب فرما دی حقیقت یہ ہے. اس لیے یہ ارشادات اس زمانے میں ان کے لیے جو آپ کے پاس اس طلب پر لے کر آ رہے تھے، واقعی چاہتے تھے کہ ہم اللہ کی اطاعت کو کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیں، خرنا فرمانی کو چھوڑنے کی صلاحیت حاصل کر لیں. اس لیے فرما رہے ہیں اب جو اس میں نفس کی طرف سے جو خفیہ چھپی ہوئی اس کی جو تدبیریں ہیں تقرب سے ہٹانے کے لیے، اس کی نشاندہی کر لیں. اس لیے بارہ عرض کرتا ہوں کہ یہ پیر ہے، بوڑھا ہے، تجربہ کار ہے، اس نے نفس کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اس فن کو سیکھا ہے، اس کا تجربہ ہے، اس سے فائدہ اٹھا لوں. یہ اپنے مشاہدات تجربات کی بنا پر نصیحت فرما رہی ہیں کہ اے صالح، اگر تیری یہ حالت ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے تو تیرا دل کھلے اور عبادت و ذکر و شغل میں خوب متوجہ ہو، عام سی بات ہے. دعا کے اندر جب ذکر فکر میں لگتا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ میرے دل کی اصلاح ہو جائے، اس پہ اللہ پاک کی بات کر انعامات ایک دم آتی ہیں، ظاہری بھی باطنی بھی، دنیاوی اعتبار سے فلاح کی بات دفع ہو جاتی ہے، نعمتیں ملنا شروع جاتی ہیں، اور باطنی اعتبار سے بھی اندر میں ایسی فرحت آتی ہے، ایسی خوشی آتی ہے، ایسی راحت آتی ہے، ایسی لذت نصیب ہوتی ہے، اور پھر خوب لگتا ہے ذکر شکر، خوب متوجہ ہو، اور وہ نعمتیں نہ عطا فرمائیں، اب اللہ کبھی چھین لیتے ہیں، کبھی مزہ دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے، یہ دانت کا فصل ہے. اکثر آدمی ہمارے پاس آتے آتے ہیں کہ جی وہ پہلے جو مدد اب نہیں آ رہا. حضرت ثانی رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے میں تو اس حالت کا انتظار کرتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں جب ان کے تعلق والا کوئی مریض جو ہے اصلاحی تعلق والا آ کے بتاتا کہ مجھے بڑی تنگی آ رہی، طبیعت میری منقبض ہو رہی اور گرانی آ گئی اور جی نہیں چاہ رہا، اطاعت میں دل نہیں لگ رہا اور یہ پریشانی لاحق ہو رہی ہے، اب سمجھتے میں خوش ہوتا ہوں یہ حالت آتی ہے. اب ہم کہیں گے کہ عجیب بات یہ ہے، وہ یہ ہے وہ دین، وہ اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کی حقیقت بتا رہے ہیں. جیسے یہ میں علی کریم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں نا، اور یہ ہے ان کا ایک استاد صاحب سے موجودگی میں ہوا، یعنی ہر زمانے میں مشائخ اپنے متعلقین کو اس چیزوں سے نکالتے ہیں جو رکاوٹیں ہیں. تو فرمارے اے صالح اگر یہ تیری حالت ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے تیرا دل کھلے اور عبادت و ذکر و شکر میں خوب توجہ ہو، اگر وہ نعمتیں عطا نہ فرمائے اس سے تجھ کو دل تنگی پیش آوے اور عبادت میں گھبراوے، تو اس علامت سے سمجھ لے کہ تو بارگاہ خداوندی میں اہل اللہ میں شمار ہے. کو کہہ رہے ہیں چل رہا ہے نا، مبتدی ہے، ابھی کام شروع کیا ہے، ابھی سفر شروع کیا ہے، ابھی مزے آ رہے تھے مزے ختم ہو گئے، ابھی دل کھلا ہوا تھا دل میں تنگی آ گئی ہے اور چھوڑ بیٹھا، کیا کریں جی مزے ہی نہیں آ رہا، دل ہی نہیں لگ رہا ہے، ہم آدمی نہیں ہو رہی، گھبراوے عبادت وقت سے گھبراوے، دل میں تنگی پیش آوے عبادات سے گھبراوے، تو یہ علامت ہے کہ سمجھ لے تو بارگاہ خداوندی میں اہل اللہ میں شمار، بلکہ ان حضرات کا محض پروفیشن ہے. آگے مثال دی ہے پروفیشن کی کہ جیسے کچھ تو مہمان ہیں جن کو تو بلایا گیا ہے، مدعو ہیں دعوت کے لیے، ان کو باقاعدہ انویٹیشن گئی ہے، اور کچھ ان کے ساتھ ویسے چل کر آ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے جیسے کہ بلا اجازت میزبان کے چلا آتا ہے اور زبان حال سے مدعی اس کا ہوتا ہے کہ میں ہی بلایا ہوا مہمان ہوں، وہی حال دیتا اہل اللہ میں تو ہے نہیں ہے، کیونکہ تیرے دل میں تنگی آ رہی ہے، عبادات سے گھبرا رہا ہے اس تنگی کی وجہ سے جو ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ سمجھ رہا ہے کہ میں بھی بلایا مہمان ہوں، یہی حال دے رہا ہے، تیرا محض دعویٰ ہے کہ میں بھی اللہ والوں میں ہوں. اگر اللہ والوں میں سے ہوتا تو تیری یہ حالت نہ ہوتی، اور پھر یہ علامت ہے تیری عبودیت و بندگی میں سچے نہ ہونے کی. اس لیے کہ تیری حالت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفس میں ابھی تک اپنے مزو کی طلب اور اپنی مراد حاصل کرنے کا میلان موجود ہے، اور یہ غلامی و بندگی کے منافی ہے. اللہ ہمیں غلامی کو سمجھنے کی اور بندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سنایا کرتے تھے کہ مزے کا بندہ نہ بنے، اللہ کا بندہ بنے. ہم مزے کا بندہ بنتے ہیں، مزے چاہتے ہیں، مزے مل رہے تو کر رہے ہیں، مزہ نہیں آ رہا چھوڑ بیٹھتے. اور اللہ پاک جو ہے اسی لیے کبھی مزے کو چھین لیتے ہیں، کبھی حالات لاتے ہیں یہی دکھانے کے لیے ہمیں کہ اگر تو اللہ کے طالب ہو اور اللہ کے بندے ہو تو مزہ آئے یا نہ آئے، کچھ ملے یا نہ ملے، ہر حال میں اس کی اطاعت ہو. حکم کی تعمیل کرو حکم سمجھ کر اور بندہ بن کر. اور بندہ کیا غلام؟ اب آج کا زمانہ غلامی کا رہا نہیں ہے, غلامی کا بھی استحضار بھی نہیں رہا, آج کا تو نوکری کا زمانہ ہے. میں اکثر جو عرض کیا کرتا ہوں کہ نوکر غلام کے بنیادی فرق یہی ہے کہ نوکر کا استحقاق ہے کہ یہ کام کروں گا اور یہ معاوضہ دوں گا. عام سی بات ہے, ہر شعبے کے اندر گھنٹے متعین ہیں, زیادہ تو مطالبہ کرے گا جی زیادہ پیسے تو اوور ٹائم ہو, کام کو بدلو صاف انکار. میرا کام میں زیادہ آرام کو ڈاؤن سائزنگ شروع ہوئی, زمانہ پہلے بھی اب بھی ہو رہی, پہلے ایک دفعہ آئی اس ڈاؤن سائزنگ کے اندر جو ہے نا, ایک ہمارے لیب کے ساتھی تھے انڈیا کے, کچھ فلپین کے, کچھ اور دوسرے ملکوں کے, پاکستانی بھی تھے ملے جلے, جو تو انڈیا والے بھی تھے اور فلپین والے بھی تھے. ان کو کہا گیا بھی اب لیب میں تو کام ہے نہیں, کیونکہ یہاں سعودیائزیشن کی وجہ سے سعودیوں کو لانا ہے, تو یا تو با واپس جاؤ اپنے ملک کے اندر, اگر چھوٹا کام کرنا ہے تو کر لو, انٹر کا کام یہ وہ. یہ ابھی تک یاد ہے ہمارے ساتھی تھے عبداللہ بمبے کے, کہہ رہے کہ بھائی پینٹنگ کو کتنے پیسے مل گئے, وہاں کتنے ملیں گے, میں کر لوں گی. ہمارے پاکستانی آن والے کہتے بالکل نہیں کریں گے, میں فارغ کر دوں, کیونکہ ہمارا ہم تو اس کے لیے آئے نہیں. تو یہ آدمی کا اپنا ہوتا ہے نا, اب وہ چونکہ پیسے کے تلے میں وہاں کے حالات سے موازنہ کر کے مجبوری کر کے کہتے نہیں جی کچھ نہ کچھ کچھ مل جاتے رہیں گے. تو نوکر کا تو یہ ہوتا ہے, کام بدلو انکار, کام بڑھاؤ مطالبہ. لیکن غلامی کے زمانے کو سوچو بازار لگے خرید کے لیے, یہ ہوتا تھا نوکر, اس کا کوئی استحقاق ہوتا تھا؟ وہ تو پیسے دے کے لیا ہے اپن مر کے, اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی. اب مالک کی مرضی کے سارے کام کرنے پڑتے تھے, مجبور ہوتا تھا, مطالبہ نہیں کر سکتا, مل جائے خوشی, نہیں ملے تو خوش. تو ہم نے بھی اللہ کا غلام بننا ہے, ہم بھی آج نوکر بنے ہوئے ہیں. جی نمازیں پڑھتے ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے, لکھو جی ہم تو آرام نہیں کھاتے, ایک ساتھ ایک دس آئے کہ یہ 10 کروڑ سے فیکٹری لگائی, نوالا منہ میں نہیں آیا, 4 کروڑ اور لگا دیے, پھر بھی نہیں آیا, پھر 4 اور لگا دیے, پھر بھی منہ میں نوالا نہیں آ رہا. میں نے کہا بلی الانسان علی نفسہ بصیرہ, ہر انسان اپنے نفس کو اچھی طرح جانتا ہے. تو یہی ہے تو تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ غلطی کیا ہوئی ہے, اللہ سے معافی مانگو, تو مسئلے بہت سے اسی سے حل ہو جاتے ہیں. اب سار میں بھی یہ بھی اس سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے نہ بتانا, اللہ پاک جو ہے وہ کسی کا پردہ نہیں کھولتے, نہ اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کا اظہار کریے. کرسچینٹی کے اندر ہے نا کنفیشن, کہ جاؤ پادری کے پاس جا کے اس کو بتاؤ, اسلام میں نہیں ہے. بالکل پیر صاحب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بندے کا اللہ کا معاملہ, اللہ پردے میں معاف کر دیں, اس کے سامنے تنہائی بیٹھ کے اقرار کر لو غصے میں آ کے, میں نے سود نہیں لیا جی, میں نے بینک سے پیسے نہیں لیے جی, اللہ کی داڑھی نہیں, یعنی اللہ معاف فرمائے. ہم اپنے اندر جھانک کر بھی اپنے عیبوں کو عیب نہیں سمجھتے, ہمارا نفس ہمیں ہر حال میں گرین سگنل دے دیتا ہے, یہ نہ کر سکتے تو استحقاق سمجھتے ہیں کہ ہم یہ تو کر رہے ہیں. نمازیں پڑھتے ہیں جی, نماز نہیں چھوڑی میں نے کبھی, ہاں میں زکات بھی دے دیتا ہوں جی, میں یہ بھی کرتا ہوں, پھر میرے مسئلے حل نہیں ہو رہے. یعنی ہم کیا کر بن رہے ہیں؟ نوکر بن رہے ہیں, غلام نہیں بن رہے. غلامی یہ ہے کہ وہ دیں پھر بھی اس کی اطاعت کریں, نہ دیں پھر بھی اس کی اطاعت کریں, اس کا حق ہے. لیکن یہ دل کے بننے کے بغیر سمجھ میں آنا مشکل. یہ ساری صفائی اسی لیے ہے, یہ تزکیہ اسی لیے ہے, یہ ذکر شکر اسی لیے ہے, یہ اللہ عز و جل اسی لیے ہے کہ دل کے اندر وہ صلاحیت آ جائے, وہ استعداد آ جائے کہ اپنے آپ کو واقعی بندہ سمجھنے لگے, غلام سمجھنے لگے. یہ اسی طرح اللہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ تیرے عبودیت میں بندگی میں سچے نہ ہونے کی علامت اس لیے ہے کہ تیری اس حالت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفس میں ابھی تک اپنے مزوں کی طلب اور اپنی مراد حاصل کرنے کا میلان موجود ہے, اور یہ غلامی اور بندگی کے منافی ہے. اس کو تو نفس کی بندگی کا شاید ہے, ہم تو نفس کے بندے بنے کہ یہ مزے چاہ رہے ہیں. ہاں, اس لیے دل تنگی ہو کہ اس کو یہ خوف تاری ہو کہ یہ حق تعالیٰ کا امتحان ہے اور اس کی صفت قہر کا و غلبہ کا ظہور ہے. دیکھیے مجھ سے اس حالت میں صبر ہو سکے گا یا نہیں, میں اس حالت میں مستقیم ثابت کر دوں رہوں گا یا نہیں, یہ بندگی میں سچا نہ ہونے کی علامت نہیں ہے. کیسے مزاج سے بتا رہا, اگر تو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ اب امتحان آ گیا, اب اللہ میرا امتحان لے رہے ہیں, میں پتہ نہیں پورا اتروں گا کہ نہیں اتروں گا, تو یہ نہیں ہے. اگر اس لیے آ رہا ہو جو پہلے ہے جس میں نفس کا, کہ نفس کو اس کے بدلے نہیں مل رہے ہیں اس لیے دل تنگی ہو رہی ہے, وہ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ دل تنگی اور یہ خوف جو ہے کہ میں اس آزمائش میں پورا اتروں گا, کیونکہ اس میں اللہ پاک کی صفت قہر کا اور اس کے غلبے کا ظہور ہو رہا ہے, اور مجھ سے پتہ نہیں صبر ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ تنگی خوف یہ بشریت کا مقتضا ہے, اور عارض میں بشریت کے عوارض رہتے ہیں. جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو فرشتہ تو نہیں بنتا نا, کتنا بڑا اللہ کا ولی بن جائے, کتنی اللہ کی معرفت حاصل کر کے کتنا اپنی غلامی میں پکا بن جائے, لیکن پھر بھی بشر ہی رہے گا. تو بشریت کے تقاضے سے اس کے اندر یہ چیزیں رہیں گی, یہ خوف رہے گا, یہ دھکا لگا رہے گا اپنے اندر کہ میں کہیں اس کے اندر جو ہے اس غلبے میں مغلوب ہو کر اللہ کی کہیں اللہ کے اس قہر کے اس غلبے کے اندر صبر نہ کر سکوں, اس سے دور نہ ہو جائے. تو اللہ سے مانگے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے کہ ہر حال میں ہر آن ہر گھڑی خوشگواری میں ناگواری میں اس کی عبودیت میں لگا رہے, اس کی بندگی میں لگا رہے, اس کی اطاعت میں لگا رہے, اس کی نافرمانی کو چھوڑنے میں لگا رہے. اس کے لیے دل کے اوپر یہ محنت ہے, اس کے لیے ایسے ماہرین کی نگرانی کی ضرورت ہے, اس کے لیے صحبت کی ضرورت ہے, کیونکہ صحبت کا اثر یقینی ہے. اللہ یہ سمجھ عطا فرما دے. رحمت اللہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے صحبت کا اثر اتنا یقینی ہے کہ عوام بھی سمجھتے ہیں اس کو, اپنے بچوں کہتے ہیں دیکھو بروں کی صحبت میں نہ رہنا, روکتے ہی روکتے بچوں کو بری سوسائٹی میں نہ جانا, کہ پتہ ہے کہ بری سوسائٹی کے اثرات پڑیں گے. اسی طریقے سے ایسے اللہ والے جن کے دلوں کے اندر یہ قوت قلبیہ اچھی طرح موجود ہے, جو اللہ پاک کی ہر عذاب پر راضی ہیں, اس کی تقدیر کے فیصلوں پر راضی ہیں, جو ہر حال میں اس کی عذاب کو کرتے رہتے ہیں, ان کی صحبت میں رہنے سے یہ ہمارے اندر کیفیت سرایت کرے گی, یہ غیر محسوس طریقے پر سرایت کرے گی. اسی طریقے سے جو ہمارے اندر رذائل ہیں یہ بھی انشاءاللہ جھڑیں گے. اس صحبت کی تاثیر ہے, جیسے میں نے کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا کہ خانگی رحمۃ اللہ علیہ ایسا صحبت کی بات بھی آ گئی ہے. جیسے میں اکثر یہ واقعہ عرض کیا کرتا ہوں, تربیت سالت حضرت کی بہت بڑی کتابوں کا زمین تین جلدیں ہیں جو بہت بڑی بڑی ہیں, یعنی ان لوگوں کی تربیت حضرت نے دور سے فرمائی جو آپ کی خدمت میں آ نہیں سکتے تھے, خانقاہ میں آنا اور رہنا ان کے بس میں نہیں تھا, تو خطوں کے ذریعے سے اپنی دل کی اصلاح کے لیے اپنے حالات لکھتے تھے, وہ تدبیریں بتاتے تھے. جیسے ایک نمونے کے طور میں اکثر کیا کرتا ہوں, ایک صاحب کے دور دراز علاقے کے تھے, انہوں نے لکھا کہ حضرت میرے اندر جو ہے غصے پر قابو نہ پانے کا ایک مرض ہے, کہ لیے بے بس ہو جاتا ہوں. غصہ آنا فطری چیز ہے, ہر ایک کو آئے گا, اس لیے غصے کے آنے پر مواخذہ نہیں ہے. اور قرآن نے ایمان والوں کی تعریف فرماتے فرمایا غصے کو پینے والے, غصہ نہ آنے والے نہیں فرمایا, غصے کو پینے والے، یعنی غصے کے تقاضے پر عمل کرنا یا نہ کرنا یہ اختیاری چیز ہے. تو وہ اس بات کو سمجھتے تھے حضرت کی تربیت سے کہ حضرت جواب کیا بھیجیں گے، بھی آ جاؤ یہاں صحبت کے لیے. تو انہوں نے ساتھ ہی لکھ دیا کہ میرے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں، میری اتنی استعداد نہیں ہے کہ آپ کی خانقاہ میں آ کے کچھ دن گزاروں، اور میرا مسئلہ یہ ہے. تو حضرت نے ان کو جواب میں کیا لکھا کہ جس علاقے میں رہ رہے تھے وہ حضرت کا خلیفہ بھی نہیں تھا، یہ بھی بتا دوں. خلیفہ تو سمجھتے ہیں نا کہ جس کے اندر یہ صلاحیت آ گئی ہے کہ وہ آگے تربیت کر سکتا ہے، اس کو اجازت دی جاتی ہے، یہ اب ڈاکٹر بن گیا ہے، اس کو اب اجازت ہے کہ آگے علاج کرے. تو اس علاقے میں وہ تھا کوئی نہیں، اور اس نے اپنا مسئلہ یہ لکھا جو اس سے تعلق جوڑا ہوا ہے. تو اس نے کیا فرمایا کہ تمہارے علاقے میں ایک مکتبہ تھا کسی کا، اس کے پاس روزانہ ایک گھنٹہ جا کے بیٹھا دو. وہ خلیفہ نہیں تھا، مریض تھا، تو کہ بس ایک گھنٹہ اس کے پاس جا کے کیا کرو، بیٹھا دو. لو جی، تھوڑے عرصے میں ان کو اپنے غصے پر قدرت حاصل ہو گئی. جو وہ بتاتے تھے کہ مجھ پر غصے میں میں بے قابو ہو جاتا ہوں، اب وہ غصے پر قابو پانا آ گیا صرف ایک گھنٹہ بیٹھنے سے، تھوڑے عرصے. اب کیا وجہ کیا تھی؟ نہ وہ ان سے بیعت ہے خالی رحمۃ اللہ علیہ سے، نہ وہ ساتھی کو جس کے پاس بیٹھے ہیں خلافت، بیعت ہو بھی حضرت کے دونوں پیپا ہی ہو گئے نا آپس میں نا آج اصطلاح کے اندر، لیکن یہ صلاحیت آ گئی ان کے اندر. وجہ یہ تھی تو مکتبے کے مالک جو تھے وہ حلیم التبع تھے. اب یہ مزاج میں ہوتا ہے سر. مولانا سید خان صاحب اللہ فرمایا کرتے تھے انسان کے اندر چار قسم کے مزاج ملیں گے. ایک ایسا مذہب، وہ تو پہلے زمانے کی اصطلاح استعمال کرتے کہ انسان چار چیزوں سے بنا، آگ پانی مٹی ہوا، تو یہ مشہور ہے نا، اربع عناصر بچپن میں پڑھتے تھے ہم. تو کسی میں آگ کی صفت کا غلبہ، ایسا مذہب، کسی میں مٹی کی صفت کا غلبہ مٹایا ہوا اپنے آپ کو، جو مرضی کہہ لو. اتنی توازن انکساری ہے، بچھا جاتا ہے ہر ایک کے آگے. اور کسی میں ہوا کی صفت کا غلبہ، جذبات میں اڑتا ہے. اور کسی نے پانی کی صفت کا غلبہ، وجعلنا من الماء كل شيء، ہر گناہ بچاتا ہے یہ بندہ. تو میں یہ چار قسم کے آدمی ملیں گے، فیاض و غضب والے اور مٹائے ہوئے ہیں، ہوا میں جذبات سے اڑنے والے ہیں، اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا فکر کرنے والے. تو یہ چار قسم کے آدمی، تو یہ سب ایک ہوتا ہے. تو ان سے ان شخص کے اندر جو ہے کیا تھا، صفت علم تھا، غلبہ تھا. حضرت علاج کیا تھا، چیز فرمایا کہ اس کے پاس بیٹھ سکتی ہوں. اب بیٹھنے سے ہی اس کے اندر کیا آ گیا، غلبہ آ گیا، اور اس کے اندر کا جو غضب کا غیظ کا وہ کیا ہو گیا، مقبول ہو گیا. تو صحبت ایسی تھی، اس لیے حضرت رائے پھر رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر اللہ کا صحبت کے بغیر نافع ہونا جو ہے یہ شاد ہے. صحبت اکیلی بھی نافع ہے، صحبت اکیلی بھی، اچھے لوگوں کی صحبت اکیلی بھی نافع ہے، لیکن ذکر اللہ کا بغیر صحبت کے نافع ہونا شاد ہے. تو صحبت ضروری ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کسی اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھا کرو، کچھ وقت گزارو، ہاں اس سے دل کے، اور پھر اس کے ساتھ جب ذکر بھی کریں گے تو پھر بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ ہمارے ذکر کی مجلس میں جب بھی آنا ہو تو اپنے اندر سے ٹٹولیں، غرض ایک ہی ہونی چاہیے، کیونکہ جو ہماری غرض ہوگی، طلب ہوگی، اللہ اس کے مطابق معاملہ فرمائیں گے. یعنی ہم نے اس ذکر سے، اس محفل سے، اس تعلق سے حاصل کیا کرنا ہے، اپنے دل کے اندر وہ صلاحیت جو ہمیں اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے والے اعمال یعنی شریعت پر ڈال دیں، ہر حکم کو پورا کرنے کی ہمیں لگ جائے، شوق پیدا ہو ہر نافرمانی کو چھوڑنے کے لیے، ہمارا دل چہنے لگے، خواہ وہ ہمارے معاشر کے تعلق ہو، ہمارے اخلاق کا تعلق ہو، ہمارے معاملات سے اس کا تعلق ہو، عبادات کے ساتھ ہو، عقائد کے ساتھ ہو، یعنی ہمارے دل میں وہ صلاحیت آ جائے تو جو ہمیں اللہ کی ہر اطاعت پر ڈالے، ہر نافرمانی سے روک دے. انشاءاللہ اس کو سامنے رکھ کر ذکر کی مشق کریں گے تو اللہ ہمیں یہ صلاحیت عطا فرمائیں گے. اب ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی مشق کی جاتی ہے تو دل کی اصلاح کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے اور اس کا مستقل حکم بھی ہے. بس کو رب کا فی نفس کا تدر وقی فتن و دون اور جہر من الخول بالقوبے و آسانی ولا تکن من الغافلین فرمایا جا رہا ہے، جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کر کے اپنے دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو اور غافل بھی سنو، تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے اللہ کی یاد بسا دو. کیونکہ اللہ تمہارے فرد قرونی عد کرو تم، بس تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد کروں. ہمارا یاد کرنا جو ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ، کیونکہ دوسری جگہ ہمارے بس پرسم ربی کا وہ زبردست یہ نہیں تبدیلا کہ رب کو اس کے اسم سے یاد کرو، اس کے نام سے یاد کرو اور تبسل کے ساتھ یعنی تنہائی کے ساتھ. تو دل کی صلاحیت جو ہم لینا چاہتے ہیں، وہ قوت جو لینا چاہتے ہیں نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، ماحول کی گندی فضاؤں کے خلاف، اپنی بگڑی طبیعت کے خلاف، اس کے لیے ہمیں کچھ وقت تنہائی میں نکال کر دل پر محنت کرنی ہے. یہاں جمع ہو رہے تعلیم کے لیے، ترغیب کے لیے. وہ جو ذکر ہے وہ ہمیں کچھ وقت نکال کر دل کے اندر یہ اس کی مشق کرنی ہے. یہ تصور کی مشق ہے اللہ کے نام کے ساتھ. تبارک اسم ربی کا اللہ خود فرما رہے ہیں یہ بڑا متبرک نام ہے، یعنی اس مبارک نام کی تاثیر ہے، اس میں تبرک ہے، اس میں برکت ہے. برکت کیا ہے کہ دل کے اندر سے رغائل جو ہیں وہ چھڑیں گے، نفسانیت مغلوب ہوگی، شیطانیت مغلوب ہوگی اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ روحانیت یہ غلبہ پائے گی. تو یہ مشق تصور کی ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھنا انواع جو رنگ جس کو اچھا لگے، اور تصور سے دل کے اندر تکرار انوار 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 انوار. یہ تکرار اتنی کرنی ہے کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں میں بھی ایسا یاد رہے کہ ہمیں حرام کاموں سے روک دے. تو اللہ سے مانگے جو اس سے مقصود ہے دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی، قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. تو تصور کی آنکھ سے دل میں لفظ دیکھیں اللہ، اور تصور کی زبان سے دل میں تکرار اللہ 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 اللہ. تھوڑی دیر اس کی مشق کریں. ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، رمضان میں پہنچا دیں. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اس ذوق کو بیدار فرما دے، 11 مہینے مادیت میں رہتے ہوئے مادیت کے اثرات سے دل بھنگا جاتا ہے، روحانیت کمزور پڑ جاتی ہے. اللہ ایک مہینہ میں رمضان کا عطا فرماتے ہیں جو خالق روحانیت کا مہینہ ہے. آنکھ والے تو اس کی برکات مشاہدہ کرتے ہیں، آنکھ سے مراد کیا ہے دل کی آنکھوں والے. اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہے کہ رمضان کا مہینوں پہلے سے انتظار فرماتے تھے، گزرنے کے بعد مہینوں یاد فرماتے تھے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، یعنی رجب سے انتظار لگ گیا کس کا؟ رمضان کا. تو ہم بھی یہ دعا مانگے اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور اس کو ابھی سے پلان کرنا شروع کریں. مشکل نہیں ہے، پہلے سے، تاکہ اس مہینے کی جو خاص برکات ہیں، اللہ پاک کی خاص رحمت عامہ کا نزول، مغفرت عامہ کا نزول، اس کے اندر ہمارے اندر اس صلاحیت حاصل ہو جائے، ابھی سے شروع کر دیں مانگنا. کوئی مشکل نہیں ہے، اگر 11 مہینے دنیاوی مشاغل میں لگے رہیں، 1 مہینہ فارغ کر لیں، سیر و سیاحت کے لیے فارغ کرتے ہیں نا، گرمیوں کے موسم میں گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاتے ہیں، تو روحانی ٹھنڈک کے لیے فراغت حاصل کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے. کم سے کم کچھ نہ کچھ ابھی سے اس کو پلان کریں، کس طرح ہمارے لیے آسانی ہو. یہ دعا تو سب ضرور مانگیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اس کا بھی اہتمام اور اس کو سوچیں اور اللہ سے مانگیں کہ اس برکات کو ہم کیسے صحیح طریقے سے وصول کریں. یہ تزکیہ کا مہینہ، یہ روحانیت کا مہینہ ہے، اللہ ہم سب کو شوق لگا دے.
اسلام کرتا ہے، یعنی تمام اپنے حقوق اور مردوں کے حقوق ادا کرنے والا ملا